بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران میں کل عاشور منایا گیا، جبکہ ہندوستان اور پاکستان میں آج عاشور کا غم اور امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور قربانیوں کی یاد منائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں ہم آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. پروگرام زاویہ نگاہ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. حسب معمول آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر گفتگو کریں گے، تو ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے موضوعات.
عالم اسلام کے درمیان اتحاد و بھائی چارے کے فروغ پر تاکید. ایران IAEA 6 نکاتی اعلامیہ. پاکستان میں شہادت اور ہلاکت کا تنازعہ. روس کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات. حسینی تحریک اور عصری تقاضے.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین، قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ادارہ حج کے عہدیداروں اور کارکنوں سے ملاقات میں حج کو عظیم الہی عطیہ قرار دیا اور عالم اسلام کی ضرورتوں کی تکمیل کے سلسلے میں حج کے اندر موجود توانائیوں کو بروئے کار لانے پر تاکید فرمائی. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
اسلامی جمہوریہ ایران کے ادارہ حج کے عہدیداروں اور کارکنوں نے پیر کے دن تہران میں قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی. قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس ملاقات میں حج کے فرض کو ہدیہ الہی اور مسلمانوں کی مشترکہ ضرورت کی بنیاد پر مفاہمت کی برقراری کے سلسلے میں کبھی نہ ختم ہونے والا ایک موقع قرار دیا اور فرمایا کہ آج عالم اسلام کو لاحق اہم ترین مسائل میں امت اسلامیہ میں اختلافات اور تفرقہ ڈالنے نیز فرقہ واریت کی مسلط کردہ عمدی اور خباثت آمیز سازش سر فہرست ہے. آپ نے فرمایا کہ فرقوں کو ایک دوسرے کے مقابلے پر لانے کا عمل شیعہ اور سنی تک محدود نہیں رہے گا، اور اگر دشمنان اسلام فرقہ واریت کی جڑیں مضبوط کر سکے تو اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر موجود فرقوں کو بھی ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دینا بھی ان کے ایجنڈے میں شامل ہوگا. قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اسلامی دنیا کی مشترکہ ضروریات اور تقاضوں کے پیش نظر افہام و تفہیم کی فضا وجود میں لانے کے لیے حج کے عظیم موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا اور فرمایا کہ حج کی بہت سی افادیتیں ابھی پہچانی نہیں جا سکی ہیں اور ان افادیتوں اور صلاحیتوں سے آگاہ ہونے کے لیے مفکرین سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. قائد انقلاب اسلامی نے ایسی حالت میں مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت پھیلانے پر مبنی سامراج کی سازشوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی ہوشیاری پر تاکید فرمائی ہے کہ جب آپ نے ہمیشہ توحید کے پرچم تلے مسلمانوں کے درمیان اخوت و بھائی چارے اور اتحاد نیز دشمن کی پہچان اور اس کی سازشوں کے مقابلے کو حج کا ایک واضح ترین درس اور عصر حاضر کی اسلامی دنیا کی مشکلات کا بنیادی حل قرار دیا ہے. آپ نے اس بات پر تاکید فرمائی تھی کہ حج اسلامی دنیا کی مشکلات کے حل کے سلسلے میں معجزانہ اثرات کا حامل ہے. اگر حج کی قدر کو پہچان لیا جائے اور کما حقہ اس سے استفادہ کیا جائے تو مسلمانوں کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. قائد انقلاب اسلامی نے ہمیشہ تاکید فرمائی ہے کہ امریکہ کی قیادت میں تسلط پسند عالمی نظام ایسے حالات میں انسانی حقوق کا دم بھر رہا ہے کہ جب مسلمان اقوام ماضی سے زیادہ موجودہ دور میں تسلط پسندوں کی سازشوں کا شکار ہیں. قائد انقلاب اسلامی نے اسی وجہ سے عالم اسلام کے بنیادی مشکلات کے حل کو توحید کے پرچم تلے مسلمانوں کے اتحاد، ان کے بھائی چارے، دشمن کی پہچان اور ان کی سازشوں سے مقابلے میں منحصر قرار دیا ہے. آپ کے نزدیک مسلمانوں کے باہمی اختلافات کا تسلسل اور خانہ جنگی جیسی سازشوں سے غفلت ایک ایسا بڑا خطرہ ہے جس کے بارے میں ہر ایک کو غور کرنا ہوگا.
ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران اور ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA نے 6 نکاتی مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ اس اعلامیہ میں آئندہ تعاون کا روڈ میپ معین کیا گیا ہے۔ اس اعلامیہ کو باہمی تعاون کے سمت میں اہم پیش رفت مانا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
IAEA کے ڈائریکٹر جنرل یوکیا آمانو نے ایران اور IAEA کے درمیان حالیہ اتفاق رائے کو انتہائی اہم اور تعمیری قدم قرار دیا ہے۔ منگل کی رات CNN ٹیلی ویژن سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے IAEA کے ڈائریکٹر جنرل یوکیا آمانو نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران اور ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی نے پچھلے اور موجودہ تمام معاملات کو حل کرنے کی غرض سے تعاون پر اتفاق اور ایک 6 نکاتی مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے ہیں۔ ایران اور IAEA کے 6 نکاتی مشترکہ اعلامیے کے تحت ایجنسی کے معائنہ کاروں کو وسطی ایران میں واقع عراق کے بھاری پانی کے ایٹمی ری ایکٹر اور جنوبی ایران کے ساحلی شہر بندر عباس کی کچین نامی کان کے معائنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ مشترکہ بیان کے مطابق ایران کے جوہری توانائی کے ادارے سازمان ملی انرجی ہستئی اور جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA کے ماہرین آئندہ 3 ماہ کے دوران مشترکہ اجلاسوں کے ذریعے جوہری معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایران کی جانب سے مشترکہ بیان پر دستخط اپنی جوہری سرگرمیوں کی شفافیت کے حوالے سے تہران کی نیک نیتی کا واضح ثبوت ہے۔ ایران شروع ہی سے اپنی جوہری سرگرمیوں کے بارے میں شکوک و شبہات دور کرنے کی غرض سے IAEA کے ساتھ بھرپور تعاون کرتا چلا آیا ہے، اور حتیٰ تہران نے اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر عالمی ادارے کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ ایران نے بھاری پانی کے ایٹمی ری ایکٹر کے معائنے کی اجازت بھی اپنی نیک نیتی کے ثبوت کے لیے دی ہے، حالانکہ NPT کے رکن کی حیثیت سے عائد ہونے والے سیف گارڈ قوانین کے تحت ایران ایسا کرنے کا پابند نہیں ہے۔ اس صورتحال میں IAEA سے بھی توقع یہی ہے کہ وہ ایران کے بارے میں سیاسی دباؤ سے بالا تر ہو کے اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا، کیونکہ NPT معاہدے کے ایک رکن کی حیثیت سے ایران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری سرگرمیاں انجام دینے کا پورا حق حاصل ہے۔ جوہری توانائی کا عالمی ادارہ جہاں اپنی رپورٹوں میں ایران کے بھرپور تعاون اور جوہری سرگرمیوں کے فوجی مقاصد کی جانب منحرف نہ ہونے کا اعتراف کرتا ہے، وہیں بعض فریقوں کے فراہم کردہ غلط معلومات کی بنیاد پر ایران کی جوہری سرگرمیوں میں شکوک و شبہات کی بھی بات کرتا ہے۔ ایران کی جوہری توانائی کے قومی ادارے سازمان ملی انرجی ہستئی ایران کے سربراہ علی اکبر صالحی کے بقول سن 2001 میں ایک دہشت گرد تنظیم کے فراہم کردہ من گھڑت اور بے بنیاد اطلاعات و معلومات کے تحت ایران کی جوہری سرگرمیوں کو خاص جہت دی گئی ہے، اور یوں اس کے پرامن جوہری پروگرام کو متنازع بنایا گیا ہے۔ انہی من گھڑت رپورٹوں کی بنیاد پر IAEA نے اب تک ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں حالیہ چند برسوں کے دوران متضاد رپورٹیں جاری کی ہیں، اور ایران نے ہر بار IAEA کے سوالوں کے واضح اور شفاف جوابات دیے ہیں۔ ایران کی تمام جوہری سرگرمیاں IAEA کی نگرانی میں انجام پا رہی ہیں، اور تہران جس طرح سے IAEA کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اس سے ادارے کے بارے میں ایران کی تعمیری اور مثبت سوچ کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے IAEA کے ڈائریکٹر جنرل نے ایران اور IAEA کے درمیان طے پانے والے 6 نکاتی اعلامیے کو اہم اور تعمیری قدم قرار دیا ہے۔
ناظرین، پاکستان میں جماعت اسلامی کے رہنما منور حسین کی جانب سے ہلاکت اور شہادت کے موضوع پر ایک متنازع بیان آیا، جو اب تک سیاسی اور تشہیراتی حلقوں میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ منور حسن نے اس سلسلے میں اب تک کوئی صفائی نہیں دی ہے، اور آخری اطلاع ملنے تک وہ اپنے موقف پر قائم ہے۔ ملاحظہ فرمائی سلسلے میں ممتاز تجزیہ نگار علی جعفر زیدی کا تبصرہ۔
جی، بات یہ ہے کہ یہ مولانا نے پوری قوم کی اور پوری فوج کی بہت یہ تصدیق کی ہے یہ بیان دینے لے کر، اور اس لیے بھی کہ یہ جماعت ہمیشہ سے پاکستان کے بھی خلاف رہی ہے اور پاکستان کے عوام کے بھی خلاف رہی ہے، اور ان کے اس بیان کے جو جواب میں بہت شدید رد عمل آیا جو کہ آنا چاہیے تھا. یہ جماعت اگر آپ اس کا تھوڑا سا ماضی یا اس کی تاریخ جانتے ہیں تو اس میں ان لوگوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا, پاکستان کو کافرستان کہتے رہے, اور یہ خود چونکہ سلفی اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے, وہاب ان کا جو ہے وہ مذہبی پیشوا ہے, تو اس کے نزدیک جو لوگ مر جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, ان کے نزدیک تو فلسفہ شہادت ہے ہی نہیں. یہ لوگ تو مزاروں کو, صوفیوں کو, اماموں کو, رسول پاک کو ایک مرا ہوا انسان سمجھتے ہیں, اور ان کے نزدیک شہید یا غیر شہید کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. چنانچہ ان کو کوئی معلوم ہی نہیں کہ شہید ہوتا کیا ہے, اور وہ لوگ جو پاکستان میں عوام کو, امام بارگاہوں کو اور مسجدوں کو بموں سے اڑاتے پھرتے ہیں, ان کے نزدیک اگر وہ شہید ہیں تو یہ لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں اب تک 40,000 افراد جو ہیں وہ اپنی جانیں دے چکے, اور ان کے دہشت گردوں کی وجہ سے انہوں نے مارا ہے, تو یہ ان کے نزدیک وہ شہید نہیں ہیں بلکہ یہ جو دہشت گرد ہیں جو سعودی عرب فائنانس کرتا ہے, جو وہابی اسکول آف تھاٹ نے پاکستان میں جو دہشت گرد فیکٹریاں کریٹ کی ہیں جہاں سے ہر روز یہ بم دھماکے کرنے والے جو لوگ ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں, تو ان کے نزدیک یہ شہید ہیں, اور جو پاکستان کے مظلوم اور محکوم عوام ہیں یا فوج کے وہ افراد جنہوں نے جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی جان دیتے ہیں, تو ان کے نزدیک وہ شہید نہیں ہے بلکہ ان کو مارنے والا شہید ہے. تو ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ڈانڈے کہاں ملتے ہیں, ان کے عزائم کیا ہیں, یہ پاکستان کے خلاف ہیں, پاکستان کے عوام کے خلاف ہیں. اور انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ہم شیعوں پر حملے کریں گے, اور یہ بالکل ایک ایسے وقت میں انہوں نے بیان دیا جو بہت اشتعال انگیز تھا, اور اس میں نفرتیں بڑھ سکتی تھیں, لیکن پاکستان کے عوام جن میں اکثریت سنی اور شیعوں کی ہے, یہ مل کر محرم عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں, اور ان کا یہ معاملہ, یہ ان کی جو اشتعال انگیزی تھی یہ کام نہیں آئی. اور اس کا جو ایک اور رد عمل ہے وہ ان کے خلاف گیا ہے, پاکستان کے لوگ ان کے پہلے خلاف تھے, اب ان سے شدید نفرت کرتے ہیں.
ناظرین, روس کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ نیٹو کا پھیلاؤ اور عالمی دہشت گردی روس کے لیے سب سے بڑے خطرات ہیں. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
روس کے وزیر دفاع سرگئی شیویکوف نے نیٹو کے پھیلاؤ اور افغانستان میں جاری عالمی دہشت گردی کو اپنے ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دیا ہے. روسی وزیر دفاع نے اپنے ایک تازہ انٹرویو میں کہا ہے کہ بظاہر یہ بات بڑی سادہ معلوم ہوتی ہے, لیکن افغانستان, شام, مالی اور لیبیا میں جاری عالمی دہشت گردی کی جڑیں مشترک ہیں. انہوں نے کہا کہ روس کو اس وقت اہم خطرہ افغانستان میں موجود دہشت گردی کے نیٹ ورک, افغانستان سے نیٹو کے انخلا اور اس کے بعد کی صورتحال سے ہے. روسی وزیر دفاع نے اپنے ملک کو درپیش جن خطرات کی جانب اشارہ کیا ہے وہ درحقیقت روس کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات کی جانب محض ایک اشارہ ہے. اندرونی سطح پر روس کو شمالی قفقاز میں متعدد سلفی اور تکفیری گروہوں کی سرگرمیوں میں اضافے اور روس کے دیگر علاقوں میں ان گروہوں کے اشتعال انگیز اقدامات کے بڑھتے ہوئے خطرات ہیں, جبکہ افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلا کے بعد پیدا ہونے والے سیکیورٹی خلا نے روسی حکام کو شدید تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے. روس کو خطرہ ہے کہ افغانستان سے نیٹو کے انخلا کے بعد سلفی اور تکفیری عناصر پر مشتمل عالمی دہشت گردوں کا سیلاب وسطی ایشیا اور روس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا. درحقیقت روس کو اس وقت شمالی قفقاز کے علاقے میں پرتشدد علیحدگی پسند تحریک کی شکل میں ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا ہے, اور روسیوں کے خیال میں یہ معاملہ سن 2014 میں افغانستان سے نیٹو کے انخلا کے بعد اور بھی شدت اختیار کر جائے گا. اس حوالے سے روس مشترکہ سیکیورٹی تنظیم کے دیگر رکن ملکوں کے ساتھ مل کر دہشت گردانہ سرگرمیوں کے افغانستان سے وسطی ایشیا کے ملکوں اور روس کی جانب پھیلاؤ کی روک تھام کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ دوسری جانب روس کو بیرونی محاذ پر نیٹو کی توسیع جیسی مشکل کا بھی سامنا ہے، جو مشرقی اور شمالی یورپ کی جانب تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ روسی حکام مسلسل یورپ کی سطح پر ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی نیٹو کے عزائم کے بارے میں اپنے شکوک و شبہات اور خدشات کا اظہار کر چکے ہیں۔ نیٹو کی جانب سے مشرقی یورپ کے بعد اب شمالی یورپ کی جانب توسیع کے منصوبے کے نتیجے میں، جس کے تحت یورپ اور امریکہ مل کر قدم بہ قدم آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، روس کو سخت تشویش لاحق ہے۔ جبکہ لیبیا کے خلاف نیٹو کی کارروائی اور دنیا کے دیگر ملکوں کے خلاف اسی طرح کے مداخلت پسندانہ اقدامات کے اندیشوں کو روس پوری سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ روس اپنے اطراف کے ملکوں کی نیٹو میں شمولیت کے حوالے سے بھی خاصا حساس دکھائی دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے یوکرائن اور جارجیا کی نیٹو میں شمولیت کی سخت مخالفت کی ہے۔ اب شمالی یورپ کے ملکوں فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں ممکنہ شمولیت کے معاملے نے روسیوں کے سیکیورٹی خدشات میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے۔ شمالی یورپ کے پڑوسی ہونے کے لحاظ سے فن لینڈ روس کے بہت قریب واقع نہیں ہے، لیکن روس اس معاملے میں بہت ہی حساس دکھائی دیتا ہے۔ ادھر سویڈن بھی نیٹو کے ساتھ بھرپور تعاون کرتا چلا آ رہا ہے، اور اب اس کی نیٹو میں شمولیت یقینی ہو گئی ہے۔ روس کے وزیر اعظم نے سویڈن اور فن لینڈ کی شمولیت کے معاملے پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگرچہ نیٹو میں شمولیت ملکوں کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن اس فوجی اتحاد کا روس کی سرحدوں کی جانب پھیلاؤ ہمارے لیے نیک شگون نہیں ہے، کیونکہ اس کی فوجی طاقت ناگوار حالات رونما ہونے کی صورت میں روس کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ مجموعی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روس کو اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر پائے جانے والے خدشات اور خطرات کے حوالے سے سخت تشویش لاحق ہے، اور وہ اس سے نمٹنے کے لیے چارہ جوئی کی کوشش کر رہا ہے۔
اور ناظرین، اب حسینی تحریک اور عصری تقاضے۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے عالم اسلام ہی نہیں، اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کی بے مثال قربانی پیش کی، اور ظاہر ہے اس بے مثال قربانی کا ہدف بھی، یا بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کے اہداف بھی بے مثال ہیں۔ اس تحریک پر، تحریک کے اہداف پر، تحریک کے نتائج اور مضمرات پر جتنا غور کیا جائے، نئے پہلو، نئے نکات ہمیشہ سامنے آتے ہیں۔ اس موضوع پر ہم عاشور، چونکہ عاشور کا موقع ہے، لہٰذا اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب سید احمد مصطفیٰ زیدی صاحب کو۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں، اور ساتھ ہی ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کو عاشور کی تعزیت پیش کرتا ہوں میں، اور اس موضوع پر اب آپ سے گفتگو رہے گی۔
زیدی صاحب، گفتگو کا آغاز البتہ اس میں سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کہاں سے کرے۔ تحریک حسینی اور اس کے اہداف اور اس کے مضمرات، ظاہر ہے ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔
جی ہاں،
آج کے حالات کو اگر ہم دیکھیں، مد نظر رکھیں، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں اختلاف ہے، مختلف فرقے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ لڑ رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں، اور ایک عجیب طرح کی اسلام کی ایک الگ الگ طرح سے تصویر پیش کی جا رہی ہے، ہر کوئی ایک اپنی الگ۔ ان حالات میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں تحریک حسینی سے کیا سبق ملتے ہیں؟
دیکھیے، کربلا کی جو تحریک تھی امام حسین علیہ السلام کی، وہ ان کا ایک بڑا سوچا سمجھا منصوبہ تھا، اسی طرح جیسے یزید نے ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان سے بیعت کا سوال کیا تھا۔
جی،
اور آپ کو معلوم ہے کہ اور بھی بہت سے افراد تھے وہاں پر مدینہ میں جن سے بیعت اسی زور و شور سے مانگی جا سکتی تھی، ان میں سے ایک آدھ سے مانگی بھی گئی، لیکن جتنی زیادہ شد و مد کے ساتھ امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی گئی، وہ واقعہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ میرے جیسا فرد جو ہے اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. اور یزید اب بیعت مانگ کیوں رہا تھا؟ وہ اس لیے مانگ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو کہ خانواده رسول کی ایک بزرگ شخصیت اس وقت تھے، ان سے اگر بیعت لے لی زور زبردستی سے تو پھر باقی ساری چیزوں کا بیڑا پار ہے. جتنی بھی غلط حرکتیں، شراب خاری اور جوا اور بندر سے کھیل اور یہ ساری چیزیں، یہ سب جو ہے اس کی جائز ہو جائیں گے.
جی،
لیکن امام حسین علیہ السلام کو یہ سب کچھ پتا تھا. اس وقت مدینہ میں جب انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ مدینہ سے باہر جائیں، تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے، خاندان بنی ہاشم کے بھی اور دوسرے صحابہ نے اور تابعین نے، ان سبوں نے ان کو منع کیا. لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے کوئی اور مقصد تھا، ایک عظیم مقصد تھا، اور وہ مقصد صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا کہ آپ یہ کہیں کہ ایک حادثہ تھا جو ہو گیا، شاید یہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا تھا. جی نہیں، جس طریقے سے ادھر دشمنوں کی پلاننگ تھی، ویسے امام حسین علیہ السلام پورے پلان کے ساتھ نکلے تھے. ورنہ اپنے ساتھ جو ہے مخدرات کو لے کے نکلنا، بچوں کو لے کے نکلنا، یہ کوئی عقل مند آدمی نہیں کرتا. اور لیکن انہوں نے ان سب کو ساتھ لیا، انہیں پتا تھا. راستے میں جب وہ کوفے کی طرف جا رہے تھے تو لوگوں کا قافلہ آتا گیا، یہ سنا کہ وہ کوفے کے لوگ جو ہیں انہوں نے خط لکھے ہیں، تو گویا وہاں جا کے گویا فتح کریں گے اور قبضہ کریں گے تو حکومت ملے گی. وہ لوگوں کو چھانٹتے گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بلاتے بھی گئے، زہیر قین جیسے افراد کو جو کہ مخالفین میں سے تھے اور دور رہ رہے کے چل رہے تھے انہی کے ساتھ، ان کو انہوں نے بلایا. دوسری طرف وہب جیسا جو عیسائی تھا، اس کو بھی اپنے اس میں شامل کیا انہوں نے قافلے میں. اور پھر وہ جو انہوں نے سارے راستے جو مختلف چیزیں کیں، جو آخر میں حر کا قافلہ آیا. اب یہ ظاہر ہے کہ یزیدی فوج تھی اور یہ لوگ پیاسے تھے، تو یہ تو اس سے اچھا موقع ہی نہیں تھا کہ ان کو وہیں پہ شکست دے دیتے. پہلے مرحلے پہ تو یہی کام کر سکتے تھے، لیکن ان سب کو پانی پلایا، ان کے گھوڑوں تک کو پانی پلایا.
جی،
اور اس کے بعد وہ کربلا میں آئے. پھر کربلا میں جس طریقے سے انہوں نے وہ چار پانچ دن جو ہیں گزرے ہیں، فوجیں جمع ہوتی رہیں، یعنی ایک 70-72 آدمیوں کے قافلے میں جو یعنی جو لڑنے والے لوگ تھے، ان کے خلاف کم سے کم جو تعداد ہے وہ 40,000 کی ہے.
جی،
اور اس کے علاوہ 1,50,000-3,00,000 تک کی باتیں ہیں کہ فوجیں آئی تھیں. تو ایک تو یہ کہ وہ اپنا مظاہرہ کر رہے تھے پورا قوت اور اس کا، کہ یہ کسی صورت سے ڈر جائیں، بیعت کر لیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی بہت ہی بڑا مقصد تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ مقصد یہ تھا کہ قیامت تک کے لیے یہ ایک نظیر بن جائے کہ جس میں حق جو ہے، کہ حق والے جو ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اور باطل والوں کیا کرنا چاہیے. آج کے دور میں بھی یہی ہے، یہ جو کچھ بھی آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے سیرت پر چلتے ہوئے اگر لوگ بلا خوف و خطر آگے بڑھیں، جو نہیں ہو رہا ہے، عالم اسلام میں اس وقت ایک انتشار کا عالم ہے.
جی جی،
اور غلامی میں مبتلا ہے اکثریت جو جو ملکوں کی ہے، وہ غلامی میں ہے، سیدھی سادھی بات ہے یہ.
جی،
لیکن اگر یہ ان سب کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے اسوے پر چلنے کی کوشش کریں، تو ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ بہت آسانی سے آ سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت سے ممالک بدقسمتی سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مشکلات کا حل جو ہے وہ مغربی طاقتوں کی غلامی میں ہے، وہ اس میں اور بڑھتے ہیں اور اس دلدل میں وہ پھنستے چلے جا رہے ہیں. اور وہ لوگ جو ہیں
جی
وہ ان کو کہنا چاہیے کہ ہیومیلیٹ یا ذلیل کرتے جا رہے ہیں.
جی جی
یہ پورا اس میں یہ
جی
یہ ہو رہا ہے یہاں پر.
ناظرین نئی دہلی اسٹوڈیو سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے سینئر عہدیدار اسلامی امور کے ماہر جناب قاسم رسول الیاس صاحب پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. قاسم رسول الیاس صاحب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جب آج کے دور میں ایک انتشار کا عالم ہے, تحریک حسینی امام حسین علیہ السلام کی تحریک مسلمانوں کو متحد کرنے کے سلسلے میں کیا رول ادا کر سکتی ہے, اسی طرح سے جو عالم اسلام کو بڑی طاقتوں کی طرف سے خطرات اور خدشات ہیں جس کی جانب اشارہ کیا جناب زیدی صاحب نے بھی, اور مسلم ممالک اور مسلم حکومتیں صرف اس وجہ سے ان کے خلاف نہیں کھڑی ہو پا رہی ہیں کہ ان کو اپنے سے برتر اپنے سے زیادہ بڑی طاقت سمجھتی ہیں, کیا درس ملتا ہے ان حکومتوں کے لیے اور مسلمانوں کے آپسی اتحاد کے لیے؟
دیکھیے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج 1400 سال بیت جانے کے بعد بھی شہادت امام حسین کو پورے دنیا میں آج کے دن یاد کیا جاتا ہے. صرف آج کے دن یاد نہیں کیا جاتا ہے بلکہ جب بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام سماج میں اور سوسائٹی میں کیا چاہتا ہے تو تحریک حسین جو ہے وہ اس کو یاد کیا جاتا ہے, اس کی تذکیر ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک حسین میں یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں آخر وہ کیا بات تھی؟ اس لیے کہ بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے, غزوات میں شہید ہوئے تھے, جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے تھے, لیکن ان کی شہادت کو اس درجہ یاد نہیں کیا جاتا جتنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ شہادت جو تھی, وہ عظیم شہادت جو تھی, اس کے پیچھے اس کے اہداف کیا تھے اور وہ اس کے پیچھے بنیادی مقصد کیا تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے اصل میں, اور جب تک کہ ہم اس بات کو سمجھیں گے نہیں اس وقت تک کہ آج کے جو اصلی تقاضے ہیں وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئیں گے. بات یہ تھی کہ یعنی حضرت امام حسین نے ایک بات یہ محسوس کی کہ یزید کی شکل میں جس شخص کو حکمراں بنایا جا رہا ہے اس سے اسلام کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے, اور وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ اسلام میں جو شخصی حکومتوں کا یا بادشاہت کا جو دور ہے اس کا آغاز یزید سے ہوا ہے. اور ایک طرف وہ حضرت امیر معاویہ نے اپنا ولی عہد نامزد کیا اور اس کے بعد پھر جو ہے بادشاہت کے منصب پر فائز کر دیا گیا. تو ظاہر بات ہے کہ خلافت جو ہے وہ ملوکیت میں بادشاہت میں تبدیل ہو رہی تھی, اور یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا عالم اسلام میں جس کو حضرت امام حسین نے محسوس کیا, اور انہوں نے محسوس کیا کہ اگر اس موقع پر اگر شہادت حق کا فریضہ انجام نہیں دیا, حق بات لوگوں کے سامنے نہیں اٹھائی, تو یہ ایک ایسی نظیر بن جائے گی کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اہل حق نے بھی اور اسلام کی حقانیت کے جو لوگ قائل تھے انہوں نے بھی اس سے کمپرمائز کر لیا, اس کو برداشت کر لیا, اس کو قبول کر لیا. تو انہوں نے محسوس یہ کیا کہ اگر کوئی نہیں اٹھ رہا ہے تو میں اٹھوں گا اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ جا کر اس کا مقابلہ کروں گا. تو ایک بات تو یہ تھی کہ ایک بہت ہی بنیادی اسلامی اصول ٹوٹ رہا تھا, اور ایک ایسا اصول ٹوٹ رہا تھا جس سے کہ پوری اسلام کی جو عمارت ہے وہ ڈھہ جاتی ہے. چنانچہ حضرت امام حسین کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان اندیشوں کو بھی خاطر میں نہیں لایا کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ اور یزید کے ساتھ جو حکمراں ہیں, جو جبری طور پہ لوگوں سے بیعت لے رہا ہے, جو طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے, اس کی اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ جرات مندانہ اقدام کیا, اور آج رہتی دنیا تک یہ نظیر قائم ہوئی کہ یہ جو کچھ ہوا تھا, جو حادثہ ہوا تھا اسلامی تاریخ میں, وہ قطعی قابل قبول نہیں ہے. یعنی یہ بات کہ خلافت جو ہے وہ ملوکیت میں تبدیل ہو جائے, بادشاہت میں تبدیل ہو جائے, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو اسلامی نظام میں جو نقب لگائی گئی تھی اور جو عمارت میں جو کمزوری پیدا کی گئی تھی, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا اسلامی تاریخ جو ہے وہ بادشاہتوں کی اور ملوکیتوں کی تاریخ رہی ہے, اور آج تک ہم اس کو بھوت رہے ہیں پورے عالم اسلام میں.
جی
اب جا کر مسلمانوں کے درمیان یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ ہمیں اس خلافت کو یا اس امامت کو دوبارہ قائم کرنا چاہیے, ریسٹور کرنا چاہیے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد جو صحابہ نے 40 سال تک یعنی 30 سال تک اس خلافت کو قائم رکھا تھا, اس خلافت تک کہ خلافت علی منہاج النبوہ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. یہی انہی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شکلوں میں اسلامی تحریکات دنیا میں کھڑی ہو رہی ہیں. ایران میں سب سے پہلے ان بنیادوں پر اسلامی انقلاب برپا ہوا حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں, اور اس کے بعد دنیا کے بیشتر ممالک میں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے بنیاد پر نظام مملکت استوار ہو اور اسلام کا نظام شورائی جو ہے وہ قائم ہو, جس کو باقی رکھنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے جان کی اور اپنے پورے خاندان کی قربانی پیش کی تھی. تو یعنی اسلام کے جو بنیادی اہداف, یعنی اسلامی ریاست کے جو بنیادی مقاصد تھے وہ فوت ہو رہے تھے. یعنی ایک مقصد تو یہ تھا کہ اسلام میں بادشاہت کا کوئی تصور نہیں تھا. خلیفہ جو ہے وہ عام لوگوں کی رائے سے منتخب ہوگا, وہ لوگ اگر رضامندی کے ساتھ اسے بیعت کر رہے تبھی اس کو یہ حاصل ہوگا کہ وہ مسلمانوں کی قیادت کرے. پھر خلیفہ جو ہے وہ خدا کے سامنے بھی جواب دہ ہوگا, بلکہ وہ خلق کے سامنے بھی جواب دہ ہوگا. اس کا احتساب کرنے کا حق جو ہے ہر شخص کو حاصل ہوگا. پھر یہ کہ اس کا نظام شورائی ہوگا, وہ چاپلوسوں کے بنیاد پر, وہ حاشیہ برداروں کی بنیاد پر نہیں چلے گا, بلکہ مسلم معاشرے کے بہت چنندہ لوگ جو صاحب رائے لوگ ہوں گے وہ اس کی شورائی نظام کا حصہ بنیں گے اور ان کے مشوروں سے ہی وہ نظام چلے گا. پھر یہ کہ اس یعنی جو حکومت ہوگی اس کا جو بیت المال ہوگا وہ امانت ہوگا حکومت کے پاس میں اور خلیفہ کے پاس میں, اور وہ اس میں جس طرح آج بادشاہت جو ہے یا بادشاہ جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بیت المال میں یا جو کچھ بھی ملک کی آمدنی ہے وہ اس کا بلا شرکت غیر مالک ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جو ہے اور اس کا استحصال ہو رہا ہے مسلمانوں کی اس یعنی مسلمانوں کے بیت المال کا یا مسلمانوں کے وسائل کا. تو اسلامی حکومت کے اندر بیت المال جو تھا وہ مسلمانوں کی امانت تھا, اور اس کا بادشاہ کو یعنی خلیفہ کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اپنی ذات پر کو خرچ کرے. تو یہ جو بنیادی باتیں تھیں, اور اسلام جو چاہتی کا جو مقصد تھا کہ قانون کی حکمرانی ہو, چاہے وقت کا حکمراں ہو یا ایک معمولی ادنا آدمی ہو, سب پر قانون برابر لاگو ہوگا, قانون کے سامنے سب لوگ اکول ہی ٹریٹ کیے جائیں گے, سب برابر ہوں گے. اور پھر یہ کہ کسی کے حقوق اور مراتب کا لحاظ مساوات کی بنیاد پر ہوگا, اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ وہ شخص جو ہے وہ حکمراں ہیں اور کوئی شخص جو ہے وہ یہ. اور پھر خلیفہ سے ایک آدمی کو حکمراں سے یہ بات جاننے کا حق ہوگا کہ بھائی آپ میں اگر یہ آمدنی آپ کی ہے تو اس کے پیچھے اس کے یہ کہاں سے حاصل ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں لوگوں نے یہاں تک سوال کیا خلیفہ سے کہ صاحب یہ جو آپ نے دو چادریں اوڑھ رکھی ہیں ایک نیچے اور ایک اوپر, یہ آخر آپ نے کہاں سے حاصل کی ہے, جبکہ مال غنیمت میں تو ہر آدمی کو صرف ایک ہی چادر ملی تھی. تو یہ جو احتساب کا جو معاملہ تھا یہ بھی ختم ہو گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے جو یزید کی شکل میں خلافت سے ملوکیت کے اندر تبدیلی ہوئی تھی.
بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ قاسم رسول اللہ صاحب. زیدی صاحب, خلافت اور ملوکیت کی طرف اشارہ کیا قاسم رسول اللہ صاحب سے نے, ظاہر ہے اس میں ایک عقیدتی بحث ہے اور طولانی بحث بھی ہے, لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ اسلام نے جو نظام قائم کیا وہ اسلام نے یہ نظام قائم کیا کہ نبی اور پھر نبی کا جانشین جو ظاہر ہے الہی نمائندہ ہے اور بادشاہ نہیں بلکہ الہی نمائندہ ہے اور تقوی اور عصمت کے دائرے میں آگے بڑھتا ہے اور کام کرتا ہے. ظاہر اسلام کا مطمئن نظر یہ تھا, بادشاہ اسلام کے مطمئن نظر نہیں تھے. بادشاہوں نے اسلام کو اپنے یرغمال بنانے کی کوشش کی, جس کو امام حسین علیہ السلام نے ناکام بنایا. یہ خاص اہم نقطہ تھا, اس کی طرف اشارہ کیا قاسم رسول اللہ صاحب نے. بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہمارا, آج وقت بھی کم تھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس ہدف کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, بچے, گھر, بار اور سب کچھ جو بھی تصور کیا جا سکتا ہے. اس کا ثمرہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا نتیجہ پیش کیا یا دیا, عطا کیا امام حسین علیہ السلام کو؟
دیکھیے, ایک تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو خود قرآن شریف میں وہ جو یہ تھا کہ وہ اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا گیا, تو وہ جو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے خلیل کے ساتھ اور وہ لے گئے قربانی کے لیے, تو اس قربانی کے بعد ان کو تو بچا دیا, اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ دراصل ایک اور ذبح عظیم سے بدل, یہ واقعی ایک ذبح عظیم تھا. یعنی پوری تاریخ میں آپ کو ایسے واقعات کہیں نہیں ملیں گے جیسے کربلا میں, کہ ایک تو یہ کہ تین دن تک
بس وقت بس بہت
جی ہاں, کھانا پانی بند رہا ان پر, اور اس کے بعد جو شہیدوں میں جیسے جیسے لوگ ایک 6 مہینے کا بچہ بھی اس میں شامل تھا، وہ سارے لوگ جو جس طریقے سے انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی اور امام حسین علیہ السلام نے خود جس طریقے سے سجدے میں سر رکھ کے اپنی قربانی دی، تو یہ جو ہے یہ یقیناً رہتی دنیا تک یہی ہے کہ اللہ کی جو ہے طاقت وہ سب سے بڑی ہے.
بہت بہت شکریہ. ناظرین، اختتام کے لیے بس ایک مصرع، ایک شعر یہ پڑھنا چاہوں گا کہ ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے لو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں.